بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہماری یہ گرامر کی 47 نمبر کلاس ہے جس میں ہم مرکب تام کو پڑھیں گے یاد رکھیے کہ ہم نے گرامر کا آغاز کیا تھا لفظ سے, جیسے کہ میں نے کل بتا دیا تھا یہ لفظ بمعنی ہے یا بے معنی ہے, یہ لفظ بمعنی ہے یا بے معنی ہے. بمعنی لفظ موضوع اور اس کے بعد مفرد اور مرکب. مفرد کی ہم نے تفصیلات کافی حد تک جان لی ہیں کہ مفرد جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم کی تفصیلات کو ہم نے اچھے انداز میں پڑھا, اسم کو بالحاظ جنس کے, بالحاظ تعداد کے, بالحاظ وسعت کے, بالحاظ ذات اور صفت کے, بالحاظ اعراب کے, اور فعل کو ہم نے اس کی اقسام, اس کے تذکیر و تانیث ہونا, اس کے عدد میں مختلف ہونا, حروف علت کے اعتبار سے فعل مضارع کا اعراب, نون تاکید, ماضی مضارع, امر, ان تمام کو ہم نے فعل میں پڑھا. یوں سمجھ لیں کہ مرکب میں ہم نے, مفرد میں ہم نے اسم, فعل, حرف میں سے اسم اور فعل کو کمپلیٹ کر لیا. یوں سمجھ لیں اسم اور فعل کو پڑھنے کے بعد مفرد میں سے تیسری چیز رہ جاتی ہے جس کو ہم حرف کہتے ہیں. تو حرف پڑھنے سے پہلے, کیونکہ عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو مقدم کیا جائے اور جن چیزوں کی کم ضرورت ہوتی ہے ان کو مؤخر کر دیا جائے, تو اس مقدم اور مؤخر کے قانون اور رول کی بنا پر ہم نے حرف کو پڑھنے سے پہلے مرکب کو شروع کر لیا تھا. مرکب کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ ایک سے زائد کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں, ایک سے زیادہ کلمات کے گروپ کو مرکب کہتے ہیں. ایسا کلام جس میں ایک کلمہ سے زیادہ دو کلمے, تین کلمے, چار کلمے, پانچ کلمے اکٹھے ہوئے ہوں اس کو مرکب کہا جاتا ہے, اس کو مرکب کہا جاتا ہے. یہ جو مرکب ہے اس کی پھر ہم نے دو قسمیں پڑھی, ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام. مرکب ناقص ہم نے پڑھا کہ کم از کم دو ایسے الفاظ کا مجموعہ کا معنی ہے گروپ, دو ایسے الفاظ یا کلمات کا مجموعہ جس کا مفہوم مکمل نہ ہو, یعنی جب بات کہنے والا اپنی بات کہہ چکے تو سننے والے کو بات پوری سمجھ نہ آئے بلکہ اور کلام کی بھی ضرورت ہو, اسے ضرورت پڑے کہ کچھ اور بھی بولا جائے. جیسے مثلا ہم کہا جائے کتاب اللہ, اس کا معنی ہے اللہ کی کتاب, لیکن اگر آپ کسی کے سامنے جائیں گے اس کو کہہ دیں اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, تو وہ دیکھنے لگ جائے گا بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا اللہ کی کتاب آپ مجھے دے رہے ہیں, کیا مجھے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرو, کیا آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھو, یا کیا, یعنی اس صرف اور صرف یہ الفاظ دہرانے سے بات پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن جب یہ کہا کہہ دیا جائے کہ ھذا کتاب اللہ, یہ ہے اللہ کی کتاب تو پھر جا کے بات پوری ہو جاتی ہے. لیکن صرف کہنا کتاب اللہ کتاب اللہ یہ جو ہے مرکب ناقص ہے. مرکب تام جو ہے مرکب تام ایسے کم از کم دو الفاظ کا مجموعہ جن کا مفہوم مکمل ہو, یعنی جب بات کہنے والا اپنی بات کو کہہ چکے تو سننے والے کو وہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے اس کو کہتے ہیں مرکب تام. اور اس کا دوسرا نام ہے جملہ, جیسے کتاب اللہ صادق, اللہ کی کتاب سچی ہے. الجنت حق, جنت برحق ہے. تو یہ ہے مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام اور مرکب ناقص کی تعریف ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھنے کے بعد, جو ہم نے اس سے پہلے والا جو اصل سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ مرکب ناقص کی چار قسمیں ہیں, مرکب توصیفی, مرکب اضافی, اور مرکب اشاری, اور مرکب جاری. توصیفی, اضافی, اشاری اور جاری. مرکب توصیفی ہم نے وہ پڑھا تھا جس میں ایک ایسا مرکب ہو جس میں دو اسم ہوں, پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو, تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. اس کو نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں, اس کو صفت اور موصوف بھی کہتے ہیں. جیسے الولد الصالح, نیک لڑکا, یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے. اور پھر ہم نے اس کے قاعدوں میں یہ بات پڑھی تھی کہ مرکب توصیفی اب صفت اور موصوف آپس میں سیم ایک طرح کے ہوتے ہیں, عدد میں, جنس میں, وسعت میں, اعراب میں, یعنی مذکر مؤنث ہونے میں, تثنیہ جمع ہونے میں, اور وسعت میں, معرفہ نکرہ ہونے میں, اعراب میں. صفت اور موصوف دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. جیسے الولد الصالحان الولدان الصالحون البنت الصالحة. ہاں صرف ایک چیز یہ ہے کہ اگر اس کی جو ہے موصوف جو ہے وہ جمع مکسر ہو, غیر عاقل کی جمع ہو اور جمع مکسر ہو, تو صفت جو ہے وہ جو ہے واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. جیسے الکتب الجدیدۃ, الاقلام جمع ہے اور آگے ہے الطویلۃ. تو صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی جب اس کا موصوف جو ہے وہ جمع مکسر ہو. جی امید ہے کہ یہ بات موصوف کو سمجھنے کے بعد, ہم نے اپنے اس سبق میں مرکب اضافی کو جانا تھا کہ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں دو اسموں میں سے پہلے اسم کو دوسرے کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے, پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے کتاب اللہ, رسول اللہ, کلام اللہ, اس میں لفظ کتاب, لفظ رسول, لفظ کلام مضاف ہیں, اور لفظ اللہ, لفظ الجلالہ, لفظ اللہ یہ جو ہے مضاف الیہ ہے. جی مضاف اور مضاف الیہ کو پڑھنے کے بعد چند ایک ہم نے قاعدے پڑھے تھے کہ مضاف پہ الف لام نہیں آ سکتا، اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، اور مضاف الیہ کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ کا ہمیشہ حالت جر میں رہتا ہے، کتاب اللہ ہی تو مضاف کے اوپر ہمیشہ اس کے آخر میں کسرہ ہی آتا ہے، جی کتاب اللہ، جیسے کہ رب العالمین العالمین العالمین، یہ مجرور ہے، یہ مجرور ہے اس لیے کہ اس کی رفی حالت عالمون سے آتی ہے، عالمون اور عالمین، جی مرکب توصیفی کو جاننے کے بعد ہم نے مرکب اشاری کو پڑھا جس میں پہلا اسم اسم اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ مشار الیہ ہوتا ہے، تو ان کا بھی آپس میں تعلق اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ صفت اور موصوف کا ہے، جیسے ھذا الولد ھذہ البنت، اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا مرکب جاری، مرکب جاری، مرکب جاری جو ہے عربی میں کچھ ایسے حروف ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے، جس مرکب میں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے مرکب جاری کہتے ہیں، مثلا پہلے حصے کو جو کہ ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہوگا اسے جار کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو جو کہ اسم ہوگا اس کو مجرور کہتے ہیں، جار اور مجرور، مرکب جاری میں جار اور مجرور ہوتے ہیں، مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف ہوتے ہیں، مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ ہوتے ہیں، اور مرکب اضافی میں جو ہے مضاف اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی، اور مرکب جاری کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، من فی علی وغیرہ، اس طرح کے جتنے حرف بھی جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب آگے والے اسم کے ساتھ مل کے مرکب اشاری بن رہے ہوتے ہیں۔ مرکب تام اور مرکب ناقص، مرکب تام اور مرکب ناقص کی تو یہی قسمیں تھی جو ہم نے پڑھ لی، مرکب ناقص کی یہ قسمیں پڑھنے کے بعد آج کا ہمارا سبق سٹارٹ ہوتا ہے جس میں ہم مرکب تام کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ مرکب تام کیا ہے، مرکب تام، تام کا معنی ہے مکمل، جی ویسے ایک ضمناً بات آ جاتی ہے سبق سے ہٹ کے اپنی بات کو سمجھ، ویسے ضمناً ایک بات ہے، تام اور کامل میں کیا فرق ہے، آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے تام میں اور کامل میں کیا فرق ہے؟ جی تام میں کیا فرق ہے؟ اور میں نے لفظ کمال بول کے تھوڑا سا اس مفہوم کی طرف اشارہ کر دیا تھا، لفظ تمام میں اجزاء کی تکمیل ہوتی ہے، اگر ایک بچہ پیدا ہو جائے اور وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے بہت بڑی صفات کا مالک ہو، پورا کا پورا کامل انسان جیسے ایک عقل مند دانا انسان ہوتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے انسان، یہ جو ہے کامل ہے، لیکن اس کو تام نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک ایسا بچہ پیدا ہو جائے کہ جس کا کوئی پاؤں نہ ہو، اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو، اس کی کوئی آنکھ نہ ہو، اس کے کوئی اعضاء ناقص ہوں، لیکن صفات پوری ہو جائیں، تو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کامل ہے، لیکن اس کو تمام نہیں کہا جا سکتا، تام کی صفت اس پہ نہیں لگائی جا سکتی. اور تام جو ہے یہ ہوتا ہے اجزاء کا پورا ہونا، اور کمال ہوتا ہے صفات کا پورا ہونا. اسی طرح اگر کوئی انسان اس کے اعضاء تو پورے ہوں، ہاتھ پاؤں سب پورے ہوں، کسی میں کوئی نقص کسی میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن صفات میں اتنا ناقص ہے، صفات میں اتنا ایک ناقص ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی صفت نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ تام تو ہے لیکن کامل نہیں ہے. یہ تام تو ہے لیکن کامل نہیں ہے. تو تمام ہوتا ہے اپنی صفات میں، اور کمال ہوتا ہے اپنے اس کے اوصاف میں. یہ ایک ضمنی طور پہ بات کی گئی ہے. مرکب تام اور مرکب ناقص جو ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص جو ہے، اس سے اس کا کوئی بہت تعلق نہیں ہے. یہ میں نے ویسے ضمناً آپ کو بتا دیا ہے کہ مرکب تام اور مرکب ناقص، یہ اس لیے تھوڑا سا گویا کہ الفاظ میں مناسبت یہ ہے کہ تام کے اندر اس کے اجزاء پورے ہوتے ہیں، اجزاء اس کا مبتدا خبر یا فلاں فلاں پورے ہوتے ہیں، اور مرکب ناقص میں اس کے اجزاء جو ہیں جو اس کو کلام اور جملہ بناتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک ضمنی طور پہ بات آ گئی ہے. چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس کا معنی مکمل ہو، جو اپنے معنی میں ہر قسم کی خوبی رکھتا ہو، جس کا معنی جو ہے مکمل ہو، کم از کم دو ایسے الفاظ کا مجموعہ جس کا مفہوم مکمل ہو، یعنی جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جائے. مرکب تام کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. مرکب تام کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں کہ جملہ یہ ہے اور یہ جملہ ہے، یہ کلام ہے. جیسے کتاب اللہ صادق، اللہ کی کتاب سچی ہے، الجنت حق، جنت برحق ہے. یہ تعریف جو ہم نے سیکھ چکے ہیں مرکب تام کے بارے میں. تو اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مرکب تام کی دو لحاظ سے تقسیم ہے، مرکب تام کی دو اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی ہے مرکب تام کی تقسیم اسم اور فعل کے اعتبار سے. اسم اور فعل کے اعتبار سے جو اس کی تقسیم ہے اس کا سمجھنا بڑا ہی آسان ہے، انتہائی آسان ہے، کہ اسم اور فعل کے اعتبار سے مرکب تام، جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، ہم مرکب تام کا ذرا دوسرا نام زیادہ یوز کریں گے، کہ جملے کی جو ہے دو اعتبار سے تقسیم ہے. جملہ جو ہے یہ اسم اور فعل کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں. اسم اور فعل کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں. ایک کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، بڑی آسان سی تعریف. جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، جیسے الولدو، الولد صالح، الولد صالح، وہ لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے. اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جو فعل سے سٹارٹ ہو، جو فعل سے شروع ہو، ذہب الولد، ذہب الولد، لڑکا چلا گیا، چلا گیا ہے، چلا گیا ہے. تو یہ جو ہے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. یعنی اگر کوئی جملہ، کوئی کلام اسم سے سٹارٹ ہو تو جملہ اسمیہ، اور اگر کوئی جملہ فعل سے سٹارٹ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ. یہ ہے اس کی تعریف. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کریں. جملہ اسمیہ جو کہ فعل سے شروع ہو، جملہ اسمیہ جو کہ اسم سے شروع ہو اور جملہ فعلیہ جو کہ فعل سے شروع ہو. جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہو. جی اگر میں یہ کہہ دوں، آپ لوگ ذرا میری طرف فالو کریں اور میری باتوں کا جواب دیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. میں صرف آپ لوگوں نے یہ اسمیہ یا فعلیہ کہہ کے جواب دینا ہے، اسمیہ یا فعلیہ کہہ کے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے کہ یہ اسمیہ ہے یا یہ ہے کہ یہ فعلیہ ہے. جی میں اگر کہہ دوں کہ نوٹ کیجئے گا، القرآن صادقن، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ جو کیا ہوگا، جملہ اسمیہ، یہ ہوگا جملہ اسمیہ. اور ہم اگر یہ کہہ دیں مثال کے طور پہ کہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے، اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اسمیہ ہے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ ربنا، یہ کیا ہے، اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ خلق اللہ الانسان، یہ کیا ہے، یہ فعلیہ ہے. خلق اللہ الانسان، یہ کیا ہے، یہ فعلیہ ہے. بالکل صحیح. اور اگر ہم یہ کہیں مثلا قرآن مجید کی کچھ آیت میں ایک دو پیش کر دیتا ہوں، اگر یہ کہا جائے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، یہ کیا ہے، جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا؟ جی کیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. اور اگر یہ کہا جائے اهدنا الصراط المستقیم، تو یہ کیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا؟ اهدنا الصراط المستقیم کیا ہوگا، اهدنا. اچھا اگر یہ آ جائے یخادعون اللہ، یہ کیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا؟ یخادعون کیا ہوگا، جی یہ ہوگا جملہ یخادعون، جملہ فعلیہ ہوگا. جی ایسے ہی اگر میں کچھ اور مثال دے دوں اور پوچھا جائے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کیا بنے گا جملہ، کیا بنے گا، جملہ فعلیہ بنے گا. جی جملہ فعلیہ اور اسمیہ کی تعریف جاننے کے بعد اب تھوڑا سا آگے چلیے. جملہ اسمیہ نوٹ کرنا، اب یہ تو ہم نے اسم اور فعل سٹارٹنگ سے پہچان لیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن تھوڑے سے ان کے قاعدوں پہ غور کریں. جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز کا معنی حصہ، جس کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے پہلے جز یعنی پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو، پہلے جز کو کیا کہتے ہیں، مبتدا، ان عربی میں مبتدا کیا کہتے ہیں، مبتدا جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں. کیوں، کیا وجہ ہے، کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. ابتدا سے ہے مبتدا، جو چیز شروع ہوئی ہے. مبتدا جو ہے، مبتدا کے بعد دوسرے جز کو خبر کہا جاتا ہے. مبتدا کے بعد دوسرے جز کو مبتدا کے بعد
دوسرے جز کو خبر کہا جاتا ہے، خبر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مبتدا کے بارے میں کوئی بات یا خبر بتائی جاتی ہے. مثلا المعلم رحیم، استاد مہربان ہے، استاد مہربان ہے. اس میں المعلم مبتدا ہے، المعلم مبتدا ہے، اور رحیم اس کی خبر ہے، اور رحیم اس کی خبر ہے، کیونکہ اس میں استاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مہربان ہے. یوں مبتدا اور خبر دونوں مل کر بننے والی کلام جملہ اسمیہ کہلاتی ہے، یعنی یوں مبتدا اور خبر سے مل کر، یوں مبتدا اور خبر سے مل کر بننے والی کلام کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کہلاتی ہے. جی دوبارہ میں بتاؤں گا، جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو حصے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر. مبتدا کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور خبر کو اس لیے خبر کہتے ہیں کہ یہ والا دوسرا حصہ مبتدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی خبر دیتا ہے کہ مبتدا کو یہ ہو گیا ہے، مبتدا کو یہ ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں، جی یہ جو ہے مبتدا اور خبر کی تفصیل ہے. دوبارہ بتا دوں، جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو جو کہ اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو جو کہ مبتدا کی کوئی خبر، کوئی حالت، کوئی بات مبتدا کے بارے میں بتائی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر سے مل کر بننے والی کلام کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی. جی تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے. الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم اس پہ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم اس میں غور کریں تو مفہوم یہ بنتا ہے، تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو الحمد مبتدا ہے اور لفظ اللہ للہ یہ خبر ہے، للہ یہ خبر ہے. تعریفیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں، ایرا وغیرہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو الحمد مبتدا ہے اور للہ اس کی خبر ہے. جی مبتدا اور خبر کو جاننے کے بعد، اس جملہ اسمیہ کو جاننے کے بعد آگے ہے جملہ فعلیہ، آگے ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو، جو فعل سے سٹارٹ ہو. جیسے ذہب خالدن، ذہب خالدن، اس میں ذہب وہ گیا، وہ گیا، وہ گیا فعل ہے، اور خالدن فاعل ہے، اور خالدن فاعل ہے. وہ گیا میں ذہب فعل اور خالدن فاعل ہے، اور فعل فاعل سے مل کر جو کلام بنتی ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جی رب العالمین، الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہے رب العالمین یہ مبتدا خبر نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی تفصیلات ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے. ابھی ذرا اسی پوائنٹ پہ آئیں جو ہم کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ٹائم سے آ رہی ہوں. ابھی آپ ذرا سمجھتے جائیے کہ مبتدا اور خبر کس کو کہتے ہیں، اور مبتدا اور خبر کے بعد آگے ہم پہنچ گئے ہیں جملہ اسمیہ میں، جملہ فعلیہ میں، جس کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا فاعل ہوتا ہے، دوسرا حصہ اس کا فاعل ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ذہب خالد میں ذہب، ذہب جو ہے وہ فعل ہے اور خالدون فاعل ہے، اور فعل اور فاعل سے جو کلام بنتی ہے اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. جی ہم کہاں پہنچے تھے، مرکب تام کی تقسیم بلحاظ اسم اور فعل کے، مرکب تام کی تقسیم بلحاظ اسم اور فعل کے. تو مرکب تام کی تقسیم جو اسم اور فعل کے اعتبار سے ہے، ایسے ہی ایک اور لحاظ سے بھی مرکب تام کی تقسیم ہے، جس کو ہم خبر اور انشاء کہتے ہیں، جس کو ہم خبر اور انشاء کہتے ہیں. اس اعتبار سے بھی اس کی قسم ہے. اچھا خبر کا معنی کیا ہے، انشاء کا معنی کیا ہے، ذرا ہمیں آگے پتہ چلتا ہے. اس اعتبار سے مرکب کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ، یہ جملہ خبریہ سب سے پہلے اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ خبر والا جملہ، خبر والا جملہ. اور جملہ انشائیہ کا معنی کیا ہے، انشاء والا جملہ. جی جملہ خبریہ جس کلام، جس جملے یا کلام کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں اس کو خبریہ کہتے ہیں. مثلا اگر یہ کہا جائے، جی ناصر خالدن، ناصر خالدن، جی خالد نے مدد کی، خالد نے مدد کی، ناصر خالدن، خالد نے مدد کی. جی ناصر خالدن میں خالد نے مدد کی، تو سننے والے تو سننے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب کسی نے کہا کہ نصر خالدن، آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے سچ فرمایا، یا آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے سچ نہیں فرمایا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ خبریہ یہ ہے کہ جس میں خبر پائی جائے، اور خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، خبریں کتنی سچی ہوتی ہیں کتنی جھوٹی ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہمیں ہے. جملہ خبریہ ایسے ہوتے ہیں جس میں خبر، مثلا آپ نے کہا استاد جی آ گئے، یہ خبر آ گئی ہے، یہ سننے والوں کے پاس خبر آ گئی ہے، استاد جی آ گئے ہیں، یہ جو ہے جملہ خبریہ ہے. اور جملہ انشائیہ جس جملے یا کلام کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں اس کو انشائیہ کہتے ہیں. جیسے انصر، اس کا معنی کیا ہے، انصر، نوٹ کرنا لفظ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں، اس کے اندر ایک ضمیر بھی پوشیدہ ہے، انصر تو مدد کر, تم مدد کرو, تو مدد کر, یا لا تنصر, لا تنصر تو مدد نہ کر. اگر آپ سے کسی نے یہ الفاظ بول دیے کہ انصر, آپ آگے سے فرما دیں کہ آپ نے تو سچ فرمایا ہے, آپ نے تو سچ فرمایا ہے, آپ نے تو جھوٹ بولا ہے. نہیں, اس کا جواب یس یا نو میں تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا جواب سچ یا جھوٹ میں نہیں ہو سکتا. جملہ خبریہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والے کو ہم یس یا نو تو کر سکیں کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, لیکن اس میں سچا کہنا یا جھوٹا کہنا اس کا کوئی تعلق نہ ہو. جملہ انشائیہ اس جملے یا کلام کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں, نہ کہہ سکیں, کیونکہ انشاء کا معنی ہے کسی چیز کو پیدا کرنا. انشاء کا معنی ہے کہ آپ, یہ انشاء کا لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا, سچ یا جھوٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, سچ یا جھوٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. سچ یا جھوٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو یا تم یہ کام نہ کرو, فلاں یہ کام کرے یا فلاں یہ کام نہ کرے. یعنی ایسی کلام جس میں سچ اور جھوٹ کا تعلق ہو اس میں جو ہے اس کو خبریہ کہتے ہیں, اور جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو اس کو جو ہے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر یہ کہا جائے الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ جملہ خبریہ بنے گا یا جملہ انشائیہ بنے گا؟ جی, کیا بنے گا؟ جملہ خبریہ بنے گا یا جملہ انشائیہ بنے گا؟ کیا بنے گا؟ یہ جملہ خبریہ بنے گا. جی, کیونکہ سننے والا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا, صدق تھا, آپ نے سچ فرمایا. جی, ایسے ہی اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پہ یہ کہا جائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, وَبَشِّر اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو, اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو. یہ جملہ خبریہ بنے گا یا انشائیہ بنے گا؟ یہ جملہ انشائیہ بنے گا یا خبریہ بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا. جی, جب بھی کوئی جملہ آتا ہے, تو سب سے پہلے اس پہ غور کیا جاتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ. مثال کے طور پہ ہم غور کریں گے الحمدو پہ تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور خبریہ بھی ہے, تو ہم کہیں گے الحمدللہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. جی, جملہ اسمیہ خبریہ ہے. جی, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم جملہ فعلیہ انشائیہ ہے, جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں, یقیمون الصلاۃ وہ نماز کرتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ, جملہ فعلیہ خبریہ, نماز قائم کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جی نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہاں بالکل وہ لوگ کرتے ہیں. تو یقیمون الصلاۃ جملہ فعلیہ خبریہ، اور اقیم الصلاۃ تم نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ تم نماز قائم کرو، کیا بنے گا؟ فعلیہ انشائیہ، فعلیہ انشائیہ. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے. فعلیہ انشائیہ، اقیم الصلاۃ تم نماز قائم کرو، جملہ فعلیہ بھی اور انشائیہ بھی. اور یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی ہے اور فعلیہ کے ساتھ ساتھ انشائیہ ہے. اور الحمد للہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے. جملہ اسمیہ انشائیہ بہت قلیل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ انشائیہ بھی ہو ایسا بہت قلیل ہوتا ہے. ہاں ایک اور اس میں پوائنٹ ہے کہ انشاء خبر بمانا انشاء، وہ انشاء اللہ تعالی اس کی پریکٹس کرنے کے بعد ہم اس کو سیکھیں گے. بنیادی طور پہ جملہ اسمیہ یہ جو ہے خبریہ ہی ہوتا ہے، انشائیہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبریہ بھی ہوتا ہے وہ انشائیہ بھی ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم جملہ فعلیہ ہے اور انشائیہ ہے، یقیمون الصلاۃ جملہ فعلیہ ہے اور خبریہ ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا ہمارا سبق کیا تھا کہ ہم نے مرکب تام کو پڑھا ہے، مرکب تام کی تفاصیل کو جانا ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے مرکب ناقص کی تفصیلات کو پڑھا تھا. مرکب ناقص کی تفاصیل پڑھنے کے بعد آج ہم نے مرکب تام کی تفصیلات پڑھی کہ مرکب تام دو طرح کا ہوتا ہے، دو لحاظ سے اس کی تقسیم ہے، اسم اور فعل کے اعتبار سے، خبر اور انشاء کے اعتبار سے. چھوٹا خلاصہ، چھوٹا سا یعنی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ شروع میں اسم ہے تو اسمیہ، شروع میں فعل ہے تو فعلیہ، اس میں کوئی سچ اور جھوٹ کا دخل ہے تو خبریہ، سچ اور جھوٹ کا دخل نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کا دخل نہیں ہے تو ہم اس کو جملہ انشائیہ کہہ سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اب مزید ہم اس کے اوپر انشاء اللہ تعالی جب آئندہ پیریڈ میں اجرا کریں گے، اس کی تطبیق کریں گے، تو یہ باتیں مزید انشاء اللہ تعالی کلیئر ہو کے سمجھ آ جائیں گی. لیکن اس سے پہلے ان قوانین کو، ان قاعدوں کو یاد کرنا، ازبر کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جو سبق ہم اس طرح پڑھتے ہیں اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ اس کو بار بار رپیٹ کر کے سنیں، بار بار رپیٹ کر کے سنیں انشاء اللہ تعالی. وہ اس طرح سننے سے، بار بار سننے سے جو ہے یہ سبق پوری طرح یاد ہو جائے گا. جزاکم اللہ حسن الجزا. سسٹر میں آپ کے سوالوں کا جواب جلدی اور مختصر میں دینا چاہوں گا اس لیے کہ ٹائم ہمارے پاس قلیل ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے تو پلیز بتا دیں، انشاءاللہ پہنچ رہی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جملہ اسمیہ تو کم از کم دو حرفوں سے اور جملہ فعلیہ کا ایک لفظ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا جواب ہے نہیں، اسمیہ کے لیے بھی اور فعلیہ کے لیے بھی کم از کم دو الفاظ کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ عنصر، یہ میں نے مثال بھی اسی پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے دی کہ عنصر جملہ اسمیہ فعلیہ ہے، لیکن کیا یہ ایک لفظ ہے؟ نہیں، ہم اس کو ایک لفظ نہیں کہیں گے بلکہ دیکھیں ہم اس کو غور کریں کہ اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ وہ تعبیر یعنی ان کا حکم ان کے معنی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. عنصر اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فعل اور ایک ہے فاعل، نوٹ کریں ایک ہے فعل اور ایک ہے فاعل. اب فعل اور فاعل دو الگ مستقل چیزیں ہیں، اس لیے اس کو حکمن دو ہی لفظ سمجھے جاتے ہیں اور اس کے دو ہی حصے سمجھے جاتے ہیں، جملہ اسمیہ کے لیے بھی اور جملہ فعلیہ کے لیے بھی کم از کم دو الفاظ کا ہونا، دو کلمات کا ہونا ضروری ہے. ہاں وہ دو کلمات لفظوں میں ہوں یا دو وہ کلمات حکمن ہوں، حکمن ہو جیسے عنصر ہے اس کا دوسرا کلمہ یہاں مستتر اور حکم میں موجود ہے، نہ یہ ہے کہ وہ حذف ہوا ہوا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. اس لیے تم مدد کرو، بالکل تم اور مدد کرو، تم اور مدد کرو، یہ دو جو ہیں دو کلمے ہیں جو کہ ترجمہ کرنے میں آ رہے ہیں اور عربی میں عنصر کے اندر ہی موجود ہیں. جی یہ آپ کا پہلا سوال تھا، امید ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جملہ اسمیہ انشائیہ بہت قلیل آتا ہے، میں نے کہا ہے ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مثال دینا چاہوں گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ذرا بتائیے یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ یہاں پہ ذرا سوال یعنی غور کر کے بتائیے جلدی سے، میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی یہ لفظاً جملہ خبریہ ہی ہے، لفظاً جملہ خبریہ ہی ہے، جی خبریہ ہی ہے. لیکن ایک مسلمان اور ایک حقیقت جو دنیا میں قائم ہو چکی ہے، اس لیے ایسے خبروں کو جو کہ یعنی اضطراراً بالکل ممکن ہی نہیں کہ وہ مخالف ہو سکیں، جن میں جھوٹ اور سچ کا کوئی دخل احتمال نہیں ہو سکتا، تو اس لفظاً اگرچہ جملے کی ترکیب اور اعراب کے اعتبار سے وہ جملہ خبریہ ہی بننے چاہیے، لیکن اپنے حکم کے اعتبار کرتے ہوئے ایسے جملوں کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے، اور اسی چیز کا نام ہے خبر بمعنی انشاء، خبر بمعنی انشاء. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ جو ہے اپنے اس الفاظ کے اعتبار سے بھی خبریہ ہی ہے، میں نے پہلے بات کو سمجھانے کے لیے یہ ساری مثال دی تھی، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے اور اس دنیا کے حقائق کو دیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے یقیناً 101 یعنی 1000% یعنی جتنی بھی آپ بات کو پختہ کر لیں، جھوٹ کا ایک ادنا سا ذرہ بھی اس میں نہیں ہے، کوئی ہلکا سا بھی اس میں احتمال نہیں ہے کہ تعریفیں اللہ کے لیے نہیں ہیں. اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خبر بمعنی انشاء ہے، الحمدللہ ہے تو جملہ خبریہ ہی، لیکن اپنے اس بہت بڑے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ فعلیہ جملہ انشائیہ بنتا ہے. تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی فعل امر اور فعل نہیں جو ہیں یہ جملہ انشائیہ بنتے ہیں، اور باقی سارے کے سارے فعل جو ہیں وہ خبریہ بنتے ہیں. آپ کا یہی مجھے لگا تھا کہ سوال یہی ہے کہ فعل امر اور فعل نہیں جو ہیں یہ تو انشائیہ میں آتے ہیں، اور باقی سارے کے سارے فعل جو ہیں وہ انشائیہ میں آتے ہیں، خبریہ میں آتے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فعل دوسرے ہی استعمال ہوتے ہیں، فعل دوسرے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے معنی یہ والا لے لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معنی ہے اس کا؟ ذرا اس کا ترجمہ بتائیے، صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے اس کا، یعنی اگر ہم اس کا معنی جاننا چاہیں تو کیا معنی بنتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے، لفظی اگر ترجمہ کریں تو معنی یہ ہے کہ رحمت بھیج دی ہے اللہ تعالی نے ان پر، اور سلام بھیج دیا ہے اللہ تعالی نے ان پر، لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے. صلی اللہ کا معنی کیا ہے؟ صلی، رحمت بھیج دی ہے اللہ تعالی نے ان پر. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی. لفظی ترجمہ جو بنتا ہے وہ جو ہے اس کا یعنی رحمت بھیج دی ہے اللہ نے ان پر، لیکن حقیقت میں یہ فعل ماضی ہے. صلی اور سلم فعل ماضی ہیں، لیکن یہ ہے انشاء کے لیے آئے ہوئے، انشاء کے لیے آئے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت بھیج، اے اللہ اپنا سلام ان پر بھیج دے، یعنی یہ جو ہے فعل ماضی جو ہیں تو لفظوں میں فعل ماضی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اپنا سلام ان پر بھیج دے. تو ظاہر یہ نہیں ہے کہ صلی علی محمد صلی علیہ، یہ نہیں ہے، بلکہ ہے صلی اللہ علیہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے فعل بھی کبھی انشاء کے لیے آ سکتے ہیں، انشاء کے لیے آ سکتے ہیں. اس لیے یہ قاعدہ اور قانون بنانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ قاعدہ اور قانون یہ بنایا جائے کہ اگر اس میں جھوٹ اور سچ کا، سچ اور جھوٹ کا احتمال موجود ہو تو ہم اس کو خبریہ کہیں گے، اور اگر یہ احتمال نہ ہو تو ہم اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے. امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی، اور میں اسی پہ اپنی درس کا اختتام کرتا ہوں، اسی پہ درس کا اختتام کرتا ہوں. باقی آپ لوگوں کے جتنے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں آپ لوگ پوچھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آئندہ درس تک آج کا سبق، اس سے پیچھے والا سبق اچھی طرح آپ لوگوں نے جو ہے وہ یاد کر کے آنا ہوگا، یاد کر کے آنا ہوگا جی، تاکہ جو ہے وہ آگے والے جو ہم پریکٹس کریں گے، اجرا کریں گے، وہ جو ہے آسانی سمجھ آ سکے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.